معانی اور مفاہیم مادیات کے قبیل سے نہیں ہے. اور اسی لیے وہ پہلا جواب جو معصوم کا تھا جہاں نظر کی مثال دی تھی کہ کس طریقے سے آنکھ کی پتلی میں سمو دیتا ہے پروردگار کائنات. ایک یہ کہ اس حقیقت کو, اس مادی وجود کو اس چھوٹے مادی وجود میں جذب کر دینا, اور ایک یہ ہے کہ ایک معنویت کو دوسری معنویت میں سمو دینا. مجرد کہتے ہی اسے ہیں کہ اس میں ابعاد کی حیثیت باقی نہ رہ گئی ہو. قرآن مجید کے معانی, قرآن مجید کے مقاصد, قرآن مجید کے مفاہیم جو پورے قرآن میں پھیلے ہوئے ہیں, سمٹے ہوئے ہیں, وہ پورے سورہ مبارکہ حمد میں سموئے ہوئے ہیں. یہ چیز نہ خلاف عقل ہے, نہ خلاف وجدان ہے, نہ خلاف امکان ہے. ہمارا آپ کا روزمرہ کا یہ تجربہ ہے, ہم جو بات ایک گھنٹے میں تقریر میں کہتے ہیں, کبھی کبھی ہم اس پوری ایک گھنٹے کی تقریر کو سمو کر سمیٹ کر ایک چھوٹے سے جملے میں لکھ دیتے ہیں, اور ہم خود دعویٰ کرتے ہیں کہ جو کچھ اس جملے میں ہم نے کہا ہے اسے ہم پورے ایک گھنٹے میں واضح کر سکتے ہیں. سمجھ جو ہے, اور کوئی چیلنج نہیں کر سکتا اسے. یہ معنویات کی خصوصیت ہے. وہ جو بات کہی گئی ہے وہ معنوی جہت سے کہی گئی ہے کہ جو کچھ کل قرآن میں ہے وہ سورہ حمد ہے, جو کچھ سورہ حمد ہے وہ بسم اللہ میں ہے, جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے, اور وہ نقطہ ہے بائے بسم اللہ ذات مبارک امیر المومنین علی بن ابی طالب. یہ روایت یقیناً مہمل اور بے معنی ہو جاتی ہے اگر صرف نقطہ کہہ کر روایت ختم ہو جاتی, کہ جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ اس نقطے میں ہے جو زیر بائے بسم اللہ ہے. لیکن جب یہ فرما دیا کہ وہ نقطہ میں ہوں, تو اب اس روایت کی صداقت میں کسی شک کی گنجائش نہیں. اب اس جملے کو دو نگاہوں سے دیکھیے. بڑا کلیجہ چاہیے ان مطالب کو سمجھنے کے لیے, بڑا دل چاہیے, ایمانی حوصلہ چاہیے. اب تک صرف یہ سمجھا جاتا ہے کہ حضرت نے یہ فرمایا ہے اپنی فضیلت اور اپنی بڑائی اور اپنی بزرگی کے اظہار میں. یہ طرز گزارش, اس میں بھی علی کی بوترابیت اور علی کی خاکسارانہ روش جھلکتی ہے. علی کی فروزنی اور تواضع و خاکساری ہے کہ آپ فرمائیں کہ میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے ہوتا ہے, ورنہ علی کی ذات اس سے کہیں بلند ہے کہ اس کو ایک نقطے سے تشبیہ دی جائے. کہیں بلند ہے, یہ تو ذوق سماج پہ انحصار ہے کہ سننے والا کیسا ہے, سمجھنے والا کیسا ہے. محبت کرنے والا ہے تو اپنے انداز سے سمجھے گا, دل میں خلش رکھنے والا ہے تو اپنے انداز سے سمجھے گا. ایک بحث کی طرف اور اشارہ کرتا چلوں تاکہ یہ بات اور سمجھ میں آ جائے. اسی قرآن مجید میں آپ مطالعہ فرمائیں تو ایک سے زیادہ کتابوں کا تعارف کرایا گیا ہے, اور یہ بتایا گیا کہ ایک کتاب دوسری کتاب میں ہے. اس کی مثال آپ سے عرض کر دوں کہ آپ کوئی بہت بڑا ماشاءاللہ کاروبار ہو, تو حساب کتاب لکھنے والے بھی کئی ایک ہوں گے, رجسٹر بھی مختلف قسم کے ہوں گے. ایک رجسٹر ہوگا جس پہ آپ کے روز مرہ کے ذاتی اخراجات لکھے جاتے ہوں گے, ایک ایسا رجسٹر ہوگا جس پر پورے آپ کے کاروبار کا ٹرن اوور جو ہے وہ پورا لکھا جاتا ہوگا. اب جناب والا مختلف حسابات ہوں گے, کہیں ایک ضرور ایسا حساب کتاب گوشوارہ ہوگا جس میں سب کچھ سمٹ کے آ جاتا ہوگا، لیکن وہ تجزیہ کے مقام پر الگ الگ ہوتا ہے، یہ سب آپ حضرات کی روزمرہ کی زندگی میں ہیں. اسی طرح قرآن مجید میں کئی کتابوں کا حوالہ دیا گیا، خود قرآن مجید کے لیے کہا گیا کہ یہ کتاب کسی اور کتاب میں سموئی ہوئی ہے. توجہ ہے، خود یہ کتاب ایک کتاب مکنون میں ہے، اور اس کتاب مکنون کی یہ صفت ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون. اس کا مطلب یہ کتاب کسی اور کتاب میں. ابرار کا حساب و کتاب کہاں ہے؟ فجار کا حساب و کتاب کہاں ہے؟ ابرار کا حساب و کتاب علیین میں ہے. وما ادراک ما علیون، کتاب مرقوم. تم کیا جانو کہ علیین کیا ہے؟ وہ کتاب ہے لکھی ہوئی. اور ہمارے ایک سے زیادہ کتابوں کا تذکرہ خود قرآن مجید میں ہے، یعنی یہ کتاب دوسری کتاب میں ہے، دوسری کتاب تیسری کتاب میں ہے، تیسری کتاب چوتھی کتاب میں. پہلے خود اس کتاب کی عظمت دیکھی تھی، مگر تمام مسلمان متفق نہیں ہیں اس پر کہ کوئی چھوٹی بڑی چیز نہیں ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سمو نہ دی ہو. لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. اب بحث کیجیے کہ کتاب مبین سے مراد یہی کتاب ہے یا کوئی اور کتاب ہے، کیونکہ یہ مختصر سی کتاب دو دفتیوں کے درمیان، اس میں جو 6666 آیتیں یا جملے بقول معروف ہیں، اس میں کائنات کی ہر بات سمو دی ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں اعتراض نہیں کر رہا ہوں، معترض کے اعتراض کی تشریح ہویا کر، مجھے شک نہیں ہے. اس مختصر سی کتاب میں آپ نے انسائیکلوپیڈیا بریٹینیکا کی جلدیں دیکھی، انسائیکلوپیڈیا امریکانا کی جلدیں دیکھی ہیں، اور دوسری انسائیکلوپیڈیا جو لکھی گئی ہیں دیکھی ہیں آپ نے. دنیا بھر کی کتابیں ذرا سمیٹنا شروع کیجیے، دنیا بھر کا ادب، لٹریچر، ہر زبان کا، انگلش، فرینچ، جرمن، لیٹن، اور جناب والا عربی اور ہیبرو اور قدیم زبانیں اور جدید زبانیں، سنسکرت وغیرہ وغیرہ. ادھر ویداز میں کیا کچھ لکھا گیا، رگ وید اور پرانوں میں کیا لکھا گیا، اور اسمرتیوں میں کیا لکھا گیا. پوری دنیا میں جو کچھ لکھا گیا اور پورے عالم میں جو کچھ ہے، وہ سب ممکن کیسے ہے کہ اس کتاب میں سمٹ آیا ہو اور سمو دیا گیا ہو؟ اگر مسلمان اس میں شک نہیں کر سکتا، تو ایک مومن اس میں بھی شک نہیں کر سکتا کہ ذات علی ابن ابی طالب وہ ہے جس میں تمام حقائق سموئے ہوئے ہیں، مطلب گنجائش نہیں ہے شک. یہ گفتگو ابھی مقام باہی میں ہے، جب اسم کے سین تک پہنچیں گے تو کیا ہوگا. ابھی مقام با میں گفتگو. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے سے متعلق بحث، ہرگز شک نہ کریں. مقامات اولیاء اللہ میں، مقامات ائمہ اطہار میں، مقامات معصومین میں، مقام سرور کائنات ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ میں نہیں آتی بات، کوئی غلط بات ہے، اپنی سمجھ کا علاج کرنا چاہیے. دل میں وہ سٹ پیدا کیجیے، تلاوت کیجیے، خود خدا سے دعا کیجیے کہ پروردگار ہمیں مطالب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن انکار نہ کیجیے، انکار حق نہیں ہے، خاص طور سے نبی، رسول، امام، ولی، وصی، ان کے اوصاف میں شک اور شبہ اور انکار کی گنجائش نہیں. مطالب سمجھ میں نہیں آتے، سمجھنے کی کوشش، انکار کی کوئی گنجائش نہیں. یہ معنویات سے متعلق بحث ہے، جو کچھ قرآن ہم نے جو کچھ سورہ ہم نے بسم اللہ میں ہے, اور بسم اللہ اس پوری کائنات کا کونیاتی فارمولا ہے, سیادت. اسی لیے اسم اللہ کی تعظیم و تنزیہ و تجلیل کا حکم دیا گیا. اسم اللہ, اسم رب, اسی اسم کی تنزیہ کا بھی حکم دیا گیا, اسی اسم کی تکریم و تجلیل کا بھی حکم دیا گیا, تبریک کا بھی حکم دیا گیا. مبارک بھی ہے یہ اسم, منزہ بھی ہے یہ اسم. منزہ قرار دینے کے لیے, تنزیہ کے لیے تسبیح کا لفظ آتا ہے. جو حکم کیا دیا گیا, سبح اسم ربک الاعلی, سبح اسم ربک الاعلی, تسبیح کرو اپنے رب اعلی کے اسم کی, نام کی, تنزیہ کرو. تنزیہ کہتے ہیں سلب نقائص کو, جہاں کوئی کمی ہو اس کی, نقص کی, نقائص کی نفی کرے, اور ساتھ میں اثبات کمالات بھی کرے. کمالات بھی سب ساتھ ہیں. چنانچہ تبارک اسم ربک بالجلال والاکرام, تبارک, وہاں لفظ تبارک ہے, تبارک وہاں مبارک ہونے کی بات نہیں, یہاں منزہ ہونے کی بات ہے. اگر ان آیات پہ نظر کریں اور پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان ارشادات پہ نظر کریں تو اب ایک چوتھا جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں. بسم اللہ سے بتا, جب یہ آیت نازل ہوئی سبح اسم ربک الاعلی, تو حضرت نے فرمایا اجعلوها فی سجودکم, اسے تم اپنے سجدے میں قرار دو. تو ہم لوگوں نے سجدے میں کیا کہنا شروع کیا, سبحان ربی الاعلی وبحمد. جب وہ آیت نازل ہوئی فسبح باسم ربک العظیم, تو آپ نے فرمایا اجعلوها فی رکوعکم, اسے اپنے رکوع میں قرار دو. تو رکوع میں کیا کہنا شروع کیا, سبحان ربی العظیم وبحمد. ان دو روایتوں ہی کو سامنے رکھیں اور پھر یہ جملہ سمجھیں کہ جتنی بھی عبادتیں رسوم عبادات شرعیہ, شرعی آداب بندگی کے جو کچھ بھی سکھائے ہیں, وہ تمام کے تمام شرح ہیں ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم کے. گویا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فارمولا جو انسانی زندگی کا ہے, یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو فارمولا بنیادی اس کائنات کا کونیاتی فارمولا ہے, یہی بسم اللہ الرحمن الرحیم عبادات کا بنیادی متن ہے. اس ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم کی مختلف انداز سے شرحیں کی گئیں تو مختلف عبادتیں وجود میں آتی چلی گئیں. نماز و روزہ, حج و اعتکاف, سب ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم کی شرحیں. تنزیہ باری تعالی, تنزیہ اسم باری تعالی, اور تجلیل و تکریم اسم باری تعالی, تعظیم اسم باری تعالی, اس کے مختلف انداز مختلف عبادتوں کے سانچوں میں ڈھلتے چلے. یعنی یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کمال توحید ہے, یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو انسانی زندگی کا, ایمانی زندگی کا فارمولا ہے, یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو اس کائنات کا کونیاتی فارمولا ہے, یہی بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام آداب بندگی کا بنیادی فارمولا اور بنیادی متن ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم معمولی کلمات ہو, اس میرا خیال ہے کہ اب چند منٹوں میں نماز کا وقت ہو جائے گا, اذان ہو جائے گی, اس لیے ہم دعا پہ ختم کرتے ہیں گفتگو پر. پروردگار ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کلمہ مبارک بسم اللہ کو سمجھ سکیں, اور مصداق اسم اعظم حضرت خدی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی السلام اور معصومین کی دعوت مقدسہ سے صحیح طور پر تبصر کر سکیں, دامن کو دامن فیض کو اچھی طرح سے تھام سکیں,